Just a very brief introduction to our guest speaker. It gives me great pleasure to introduce my honorable ustad, my teacher, Hazrat Maulana Sayyid Arshad Madani Damat Barakatuhum. Hazrat is the president of Jamiatul Ulama of Hind, the renowned ulama organization, the most famous ulama organization of India, Jamiatul Ulama Hind. Hazrat is the president and sadr of Jamiatul Ulama Hind. And he is also Ustaz al-Hadith at Darul Uloom Deoband, the world-renowned institution of learning. Hazrat is Ustaz al-Hadith in Darul Uloom Deoband. So alhamdulillah, we are indeed very fortunate to have Hazrat in our midst, a great alim. He is a Sayyid from the family of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam. And the nisbat is Madani. Hazrat Maulana Arshad Madani, he is called Madani. The reason being that Hazrat's father, Hazrat Shaykhul Islam, Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah Alayhi, and his grandfather, they made hijrah to Medina many, many years ago, few decades ago, they made hijrah to Medina Munawara, and they settled down there. Hazrat Shaykhul Islam, Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah Alayhi, was a ustaz of hadith in Masjid al-Nabawi Sharif for many, many years. He taught Quran and Sunnah in Masjid al-Nabawi Sharif, and Hazrat's whole family settled down there. Most of his family members are buried in Jannatul Baqi. It was only on the instruction of the elders that Hazrat's father, Hazrat Shaykhul Islam, Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madani Rahmatullah Ali, came back to India, and he came to serve the Muslim Ummah in the community of India. And this family is such a family that Allah subhanahu wa ta'ala has taken tremendous work from them. Hazrat's elder brother, Hazrat Maulana As'ad Madani Rahmatullah Alayhi. We all knew Hazrat Maulana As'ad Madani Rahmatullah Alayhi as a great alim and scholar. He was the president of Jamiatul Ulama for many years, and he served the Muslim community. Whenever there was a problem or crisis, he was the first one to be there serving the Muslim community. And whenever there was a riot or any kind of difficulties the Muslims faced in India, then they were the first people on the scene to defend the rights of the Muslim community. Even now, our Honorable Ustad, Hazrat Maulana Arshad Damat Barakatuhum, as a president of Jamiatul Ulama of Hind, Hazrat is fighting the case on behalf of those youth in Gujarat who were innocently accused of terrorism, and they were given the death sentence and death penalty. It is with Hazrat's hard work and effort that alhamdulillah they have been, the death sentence has been commuted now, and they are making an effort to get them set free and to get them scot-free against these trumped up charges against them. So this is just one example of Hazrat's work that he is doing at the moment in India as the sadr and as the president of Jamiatul Ulama of Hind. So alhamdulillah, we have in our midst this great shakhsiyat, great personality. As I mentioned, he's also the ustaz of hadith at Darul Uloom Deoband. Alhamdulillah, I had the good fortune of studying under him when I was there in the final year of my studies. And Hazrat gives a most amazing dars in both the Urdu and Arabic language. Allah subhanahu wa ta'ala has given him such knowledge and ilm that thousands of students have drunk from the cup of his ilm and knowledge. So with these words, I would like to welcome our Honorable Ustad, Hazrat Maulana Arshad Madani Damat Barakatuhum, to come forward and to address us. Hazrat se muaddabana guzarish hai ke tashreef farma kar ke samiin ko apne kalam aliya se mustafeed farmaye.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور تھوڑی دیر 15-20 منٹ میں بات کر کے ختم کر دوں گا. اس حدیث کو ایک بہت بڑے صحابی، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو بات کہیں تم اس کو سچا مانو، صحابہ کو حکم دیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے جو بات نکلے تم اس کو یہ یقین کرو کہ وہ سچ ہے. یعنی آپ نے یہ تصدیق کر دی کہ عبداللہ ابن مسعود ایسا بلند و برتر انسان ہے کہ اس کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو کس کو امیر بنائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے، اختلاف ہو رہا تھا. عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار ہو گئے اور مسجد میں آنے کے لائق نہیں رہ گئے تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا تھا: مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. جس مصلے پر میں نماز پڑھاتا رہا ہوں، اب اس مصلے پر ابو بکر کو کہو آگے بڑھے، نماز پڑھائے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ابو بکر کی وہ ذات ہے جس کو اللہ کے نبی نے ہماری دین کے لیے آگے بڑھایا تھا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں. آگے بڑھے اور بیعت کی. پھر اس کے بعد تو صحابہ کی قطار لگ گئی اور ابو بکر امیر المومنین، خلیفہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قرار دیے گئے. اتنا بڑا عالم کہتا ہے میں نے سنا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ کسی آدمی کا قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک 5 سوال اللہ کرے گا ان کے جواب نہیں دے دے گا. کوئی دولت مند ہو، فقیر ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، عرب کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، کیسا ہو، مرد ہو، عورت ہو، دیہات کا ہو، 5 سوال ہر آدمی سے ہونے ہیں. جن کا حساب و کتاب ہے ان سے یہ سوال بھی ہے اور اسے 5 کا جواب دینا ہے. یہیں سے 2 راستے، ایک خدا کی رحمت اور جنت کی طرف اور ایک اللہ کے عذاب اور جہنم کی طرف. اگر یہ 5 چیزوں کے جواب صحیح ہو گئے، یہ دلیل ہو گئی کہ اس کا مسکن اور رہنے کی جگہ جنت ہی جاؤ. اور اگر یہی جواب غلط ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی منزل خراب ہے. اور اللہ کا نبی اپنی امت پر، اللہ کے بندوں پر اتنا بڑا مہربان ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان میں کسی کو بتایا نہیں جاتا کہ کیا کس چیز کا امتحان ہوگا. اللہ کے نبی نے بتلا دیا امت کو کہ کل قیامت کے دن تمہارا امتحان ان پانچ چیزوں میں ہوگا. تیاری کرو. اور ہر آدمی سے ہوگا، جس کا حساب ہے اس کا امتحان بھی. ایک تو وہ طبقہ ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے میری امت کے اندر کہ جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ کے مخصوص بندے ہیں. ان کا تو کہنا کیا ہے، وہ تو دوسرے لوگ ہیں. لیکن جن کا حساب ہونا ہے ان سے یہ پانچ سوال ہوں گے، ہر آدمی سے دو جواب. ان میں سے پہلے دو، عن حیاتہ فیما افنا، انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. مرد ہے، عورت ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، بتا ہم نے تجھے زندگی دی تھی، ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں کہاں لگایا. زندگی تو تیری اپنی نہیں تھی، ہم نے تو تجھے ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ہم نے بنایا، ہم نے زندگی دی. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ہم نے اس پانی کے قطرے کو ماں کے پیٹ میں جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اور اس میں تغیر ہوا تو ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اور تغیر ہوا اس کے اندر ہڈی پیدا کر دی. فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت، ہاتھ پیر آنکھ ناک دماغ ہر چیز، اور پھر اس کو ایک تصویر، ایک صورت دے دی، آنکھیں دے دی، کان بنا دیے، زبان بنا دی، حلق بنا دیا. کہاں سے اس پانی کے قطرے تھے، کیا تصور ہے، کہاں پانی کا قطرہ، کہاں انسان کی صورت. اور پھر ہر چیز کے اندر آنکھ میں روشنی بھر دی، کان میں سننے کی طاقت دے دی، زبان میں چکھنے کی طاقت دے دی، دل ہے تو حرکت کر رہا ہے، ہر چیز رات اور دن اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے، ہمارے سوا کون تھا بنانے والا. زندگی ہم نے دی تھی، تو زندہ نہیں تھا. ہمیں بتا کہ ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا. زندگی ہماری تھی، تیری زندگی زندگی نہیں تھی. خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، کیا کیا ہم نے کیا ہم جانتے ہیں، بتا ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں لگایا. تیرے باپ کی دی ہوئی زندگی نہیں تھی، تیری ماں کی دی ہوئی زندگی نہیں تھی، زندگی ہم نے دی تھی، ہمیں حق ہے پوچھنے کا. اس سے پتا چلا کہ آدمی کو آج یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، چاہے وہ دولت مند ہو یا فقیر ہے، اس کے کوئی بحث نہیں. کل کو اس کا جواب دینا ہے، اس زندگی میں جو کچھ کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، ہمیں ساری زندگی کا آج جواب دے اور کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں ساری زندگی لکھی ہوئی ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ عجیب و غریب کتاب ہے. آدمی کہے گا, حیرت کرے گا کہ میری زندگی 80 سال کی, 90 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی, اور جو کچھ میں نے کیا ہے ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے. کہ عجیب و غریب کتاب ہے. تو آدمی کے ہاتھ میں ہے, آج ہر چیز بتا. اچھا چلیے, پہلا سوال تھا, ہو گیا. اس زندگی کے اندر سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. جوانی کا زمانے کا مطلب ہے کہ تیری آنکھ جوان ہے, تیرا کان جوان ہے, تیری زبان جوان ہے, ہاتھ پیر دل دماغ ہر چیز جوان ہے. اب دوسرا سوال ہوگا, بتا ہماری دی ہوئی جوانی کو کہاں لگایا؟ تم ماں کے پیٹ سے تو جوان پیدا نہیں ہوا تھا. جب پیدا ہوا تھا تو ایسا تھا کہ اگر کوئی چھوٹی انگلی بھی گردن پر رکھ کر دبا دیتا تو مر جاتا, اور جوان ہو گیا تو اللہ اکبر, پہاڑ کو پہاڑ بھی نہیں سمجھتا ہے. ہر چیز جوان ہے. اب ہمیں بتا کہ کبھی جوانی میں بھی خیال آیا تھا کہ مرے گا, اور مرے گا تو ہمیں حساب بھی دینا ہے. ہمیں بتلا کہ ہماری دی ہوئی جوانی جو تیری نہیں تھی, ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا, ہمیں بتا کہ ہماری دی ہوئی جوانی کو کہاں لگایا. اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا لوگوں کو مرتے ہوئے, جنازے اٹھتے ہوئے, قبروں میں دفن کرتے ہوئے, کبھی خیال آیا کہ تجھے بھی موت آنی ہے؟ ہمیں بتا ہماری بھی, اگر کوئی خوش نصیب ہے آدمی کو جوانی میں بھی اپنی آخرت یاد رہے, وہ تو بہت اللہ کا نیک بندہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سبعت یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں ملے گا, اس دن وہ خوش نصیب اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے. ان میں, ان 7 آدمیوں میں ایک آدمی فرمایا, شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا. وہ اللہ کو, حالانکہ جوانی میں تو بھولنا چاہیے تھا, اس نے جوانی میں بھی اپنے اللہ کو یاد رکھا. اس کا مقام ایسا مقام ہے اللہ کے یہاں. فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, جب کسی کو کسی کا سایہ نہیں ملے گا. یہ 2 سوال تو ہر انسان کی زندگی کے بارے میں ہے. اور آدمی جھوٹ بول کر نکل نہیں سکتا. اللہ کا دربار ایسا دربار نہیں ہے. دنیا کی عدالتوں میں تو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر نکل جاتا ہے. خدا کی عدالت کے اندر کوئی آدمی جھوٹ بول کر نکل نہیں سکتا, اس لیے کہ نام اعمال اس کے گلے میں پڑا ہوا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ہر آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کا نام اعمال اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان يتبعه ثلاث, آدمی جب مرتا ہے تو اور قبر کی طرف لے جاتے ہیں اس کو, کہیں بھی لے جائیں, قبر کی طرف لے جائیں, جلانے کے لیے لے جائیں, تو فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, تین, ایک تو اس کے اولاد, بہن بھائی, خاندان والے, اور دوسرے اس کا مال جاتا ہے, اس زمانے میں غلام اور باندیاں جایا کرتی تھی, اور تیسرے اس کا عمل جاتا ہے. فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يرجع اهله وماله ويبقى معه عمله. دو تو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں, خاندان والے بھی آ جاتے ہیں, مال بھی آ جاتا ہے, لیکن عمل اس کے ساتھ رہتا ہے. یہ جو عمل ہے یہ کتاب کی شکل میں اب قبر سے یہ اٹھا ہے میدان محشر کی طرف, تو اب یہ گلے کا ہار پڑا ہوا ہے, کھلی ہوئی کتاب ہے. اللہ فرمائیں گے چل تو رہا ہے, اقرا کتابک, اپنی کتاب کو خود پڑھ لے. جو دنیا میں پڑھنا نہیں جانتا تھا اس دن پڑھنے والا بن جائے گا اور دیکھے گا اپنی کتاب کو. آج نہ کسی کی گواہی کی ضرورت ہے کسی, حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے, پڑھ لے اس کتاب کو. یہ حدیث بتاتی ہے, اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کے بارے میں دو سوال ہیں, ایک تو پوری زندگی اور ایک زندگی کے اندر جو بہترین زندگی کا وقت ہے جوانی, اس کے بارے میں کہاں لگائی تھی, یہ دو سوال. اور تیسرا اور چوتھا سوال ہر آدمی سے مال کے بارے میں ہے. پہلا من عین اکتسبہ, مال کہاں کہاں سے کمایا, کس طرح کمایا, حلال کمایا حرام کمایا, سچ بول کر کمایا جھوٹ بول کر کمایا. ایک وفی ما انفقہ, اب دوسرے یہ بتا کہاں کہاں خرچ کیا. کوئی آدمی تو دنیا میں ایسا نہیں جو نہ کماتا ہو, نہیں کماتا تو کھاتا کہاں ایسے, اور جب کماتا ہے تو اس مال سے اسے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک خرچ نہ کرے ہوتے. تو ہر آدمی کے لیے چاہے فقیر ہو چاہے دولت مند ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو, ہر آدمی کو کمانا بھی ہے اور ہر آدمی کو خرچ بھی کرنا ہے. خرچ نہیں کرے گا تو مال سے کوئی فائدہ نہیں, کمائے گا تو کمانے کے طریقے ہیں. یہی سوال ہوگا, ایک ایک پیسہ, اور ہر آدمی سے جتنا مالدار ہے اور جتنا کم مال والا ہے اسی اعتبار سے اس کا وقت بھی کم لگے گا. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اسے لمبی عمر ہے اور خرچ بہت کیا ہے, حساب بھی لمبا دینا پڑے گا. جس کے پاس کم تھا فقیر تھا اسے حساب بھی کم دینا پڑے گا. اسی لیے فرمایا کہ فقراء مہاجرین دولت مندوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے, وہ بیچارے حساب کس چیز کا دیں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رتبہ ان کا بڑا ہوگا, نہیں نہیں نہیں, یہ فرمایا جا رہا ہے جنت میں پہلے جا. ہو سکتا ہے کوئی بہت دولت مند ہو اور بالکل حلال کمایا اور بے پناہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا, اگرچہ دیر میں جائے گا مگر رتبہ اس کا بہت بلند ہوگا. یعنی فرما یہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں پہلے جائیں گے. یہ سوال ہوگا کہاں کہاں سے کمایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دولت کا تو مالک نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی کہے کہ کہاں سے کمایا تو کیا کہو گے؟ تو کون ہوتا ہم سے پوچھنے والا؟ ہم نے کمایا جہاں سے چاہے کمایا, جہاں چاہے خرچ کر دیں گے. تو کون ہے؟ تو ہمارا باپ ہے پوچھنے والا. تجھے کیا حق ہے؟ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا. اگر تو نے اپنے دماغ سے کمایا تو دماغ ہم نے دیا تھا, اگر زبان سے کمایا تو زبان میں طاقت ہم نے دی تھی, عقل سے کمایا تو عقل ہم نے دی تھی. کمانے کے لیے جو جو ذریعہ تو نے اپنایا ہے, ہر ذریعہ تو ہم نے پیدا کیا. ہم تجھے دیوانہ بنا دیتے, ہم چاہتے تجھے گونگا بنا دیتے, ہم چاہتے تجھے اپاہج بنا دیتے. ہم نے تجھے اتنی صلاحیت دے دی کہ تو کما رہا ہے. روز آنا لاکھ کما لے, کروڑ کما لے, دس کروڑ کما لے, بادشاہ بن جا. ہم نے بنایا, ہمیں تو پوچھنے کا حق ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ جیسے میرا جی چاہا میں نے کمایا, تو کون ہے پوچھنے والا؟ اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا. چلیے یہ بات ہو گئی, اب یہ بتاؤ کہ کہاں کہاں خرچ کیا. دنیا میں کسی سے کہو تو کہ میں تو آگ میں جلا دوں گا اس کو, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھے؟ کمانے کا طریقہ کیا ہے, خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہر چیز اللہ نے اس دنیا میں اپنے نبی کو بھیجا, اس کے اوپر کتاب اتار دی. نبی 23 سال تک سبق پڑھا کر کتاب کا, اور ایک ایسی جماعت پیدا کر کے کہ اس سے زیادہ پاکیزہ جماعت قیامت تک روئے زمین پر نہیں پیدا ہو سکتی, چھوڑ کر چلا گیا. وہ چلا گیا, یہ کتاب ہدایت قیامت تک زندہ رہے گی, یہ سبق پڑھاتی رہے گی. اور اللہ کو یہ دین محفوظ رکھنا ہے, ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی پیدا کرتے رہیں گے. ساری دنیا چاہے گی کہ چراغ گل ہو جائے, اللہ ایک نہ ایک جماعت کو پیدا فرماتے رہیں گے جو اس کتاب کو زندہ رکھے گی, یہ سبق پڑھاتی رہے گی. لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق منصورین من اللہ لا يضرهم من خذلهم. برابر ہر زمانے میں ایک جماعت کھڑی رہے گی, دین کے چراغ کو گل نہیں ہونے دے گی. کیوں؟ منصورین, اس لیے کہ اللہ ان کی نصرت کرتا رہے گا. لا يضرهم من خذلهم, جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا انہیں کوئی مضرت نہیں پہنچے. کیا مطلب؟ جو مارنا چاہے گا انہیں پیچھے دھکیلنا چاہے گا, یہ نہیں جائیں گے پیچھے. طاقت اس کے ہاتھ میں ہوگی, وہ مار دے گا, یہ مر جائیں گے, مگر چراغ کو بجھنے نہیں دیں گے. یہ مر جائیں گے, اللہ دوسرے کو پیدا کر دے گا. اگر طاقت دشمن کے ہاتھ میں ہے وہ دوسرے کو مار دیں گے, اللہ تیسرے کو پیدا کر دے گا. 1400 سال سے دین تو اسی طرح مستحکم ہے, اور ہمارا ماننا ہے کہ قیامت تک اسی طرح چلے گا. اور جب اس دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے بھائی, مال کا مالک انسان نہیں ہے, جس طرح اپنی جان کا مالک نہیں, جس طرح اپنی جوانی کا مالک نہیں، اسی طرح جو مال کما رہا ہے آدمی اس کا مالک نہیں ہے. اگر مالک ہوتا تو اللہ کیوں پوچھتا؟ اللہ کا پوچھنا اس کا مطلب ہے کہ تو مالک نہیں ہے، تو مالک کا نائب ہے. جس طرح مالک دکان میں بیٹھالتا ہے آدمی کو کہ خریدو، اتنے کا خریدو، اپنی دکان میں لا کر کے 5%، 10%، 20% نفع سے بیچ دو. مالک گھر بیٹھا ہے، شام کو آ کے حساب لے لیتا ہے کتنے کتنے کا خریدا اور کتنے کتنے کا بیچا. اگر کہیں بھی کمی اور زیادتی ہو گئی تو پوچھے گا کہ کیوں تم نے ایسا کیا. اللہ مالک و مختار ہے، دنیا کے اندر بادشاہ ہے تب، تاجر ہے تب، ہر آدمی نائب ہے اللہ کا. قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے جس مال میں اللہ نے تم کو مستخلف نائب بنایا ہے. مالک نہیں ہو. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، مال اللہ کا ہے، اس نے تجھے دے دیا. ماں کے پیٹ میں سے تو تو اور وہ فقیر جو صبح سے شام تک بھیگ مانگتا ہے، سب تو ایک ہی طرح خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے. یہ تو اللہ کی قدرت اور رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور اسے فقیر وہ صبح سے شام تک بھیگ مانگتا ہے. اس حقیقت کو سمجھ، تو مال کا مالک نہیں ہے، مستخلف. ترجمہ کرتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ، تجھے نائب بنایا. نائب بنانے کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ مالک ہے، تو نائب ہے. جب تو نائب ہے مالک نہیں، کل قیامت کے دن سوال ہوگا، بتا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. دوسرا مطلب بھی مفسرین فرماتے ہیں، نائب ہے تو مالک نہیں ہے. کیا مطلب؟ جس گھر میں آج تو رہ رہا ہے، جس دکان میں آج کاروبار کر رہا ہے، جس کھیت میں آج ہل چلا رہا ہے، بو رہا ہے، اس کھیت اور دکان اور گھر اور زمین میں کل کوئی اور رہتا تھا، کوئی اور چلاتا تھا ہل، کوئی اور پیدا کر رہا تھا اور نفع حاصل کر رہا تھا، اس کا جنازہ اٹھ گیا، مر گیا، تو آ کر کے بیٹھ گیا، تو نائب ہے. بے وقوف یہ نہ سمجھ کے تو اسی طرح ہمیشہ بیٹھا رہے گا. یاد کر، جس طرح اس کا جنازہ اٹھا ہے، کسی دن تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو جائے گا، کوئی اور آ کر کے بیٹھ جائے گا. یہ تو دنیا کی پرمپرا ہے، یہی ہے چلتا، دنیا اسی طرح آباد ہے. جب مالک نہیں آئے تو پوچھیں گے کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا. ہمیں تو خیال بھی نہیں آتا ہے، ہم کماتے ہیں اور کما کر خرچ کر دیتے ہیں، نہ یہ خیال آتا ہے کہ کہاں سے کمایا تھا، نہ یہ خیال آتا کہاں خرچ. لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. اور بھائی، جھوٹ بول کر کے تو آدمی نکل نہیں سکتا، لیکن قرآن سے پتا چلتا ہے اور حدیث سے کہ کوئی کوئی ایسا بھی ہوگا، جھوٹ بھی کہے گا کہ اللہ یہاں میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی گناہ نہیں، میں تو بالکل دودھ کا دھلا تھا، میں نے نہ کبھی حرام کمایا نہ حرام خرچ. اللہ نے یہاں فرمائیں گے کہ اچھا اور یہ جو کتاب ہے یہ جو نامہ اعمال ہے اس کا کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میاں اس پر تو میرے سگنیچر اور دستخط بھی نہیں ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کسی میرے دشمن نے یہ کتاب بنا دی. بلکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کہیں گے یہ تو فرشتوں نے بنائی ہے. کہے گا اللہ میاں فرشتوں سے تو ہماری مخالفت اور دشمنی دنیا کے پہلے دن سے ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں. آپ نے جب فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں اب ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی آدم کو اور اس کی اولاد کو، تو اے اللہ میاں انہوں نے تو کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ میاں آپ ایسوں کو بنا رہے ہیں جو دنیا میں فساد مچائیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے. اللہ میاں ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں آپ نوازیے ہی نہیں، کیا نوازتے ہیں؟ یہ تو ہمارے دشمن تھے پہلے سے اور انہی کو آپ نے دے دیا کہ وہ ہمارا نامہ اعمال تیار کریں، یہ تو بات ماننے کی ہے ہی نہیں. اچھا تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، بہت بول رہا ہے چبڑ چبڑ، کہتا ہے کہ اچھا ہمارے فرشتے دشمن ہیں اور انہوں نے غلط لکھا ہے، تو آج ہم اس کے منہ کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم زبان دے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ کو، اس کے پیر کو، اس کی آنکھ کو، اس کے کان کو، اور ہر چیز. ہاں اللہ میاں ہم سے قتل کرایا تھا اس نے، پیر کہیں گے اللہ میاں ہمیں لے کر کے، ہم سے کہا تھا، ہم لے کے گئے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے. آنکھ کہے گی ہم سے حرام کو دکھلایا تھا، کان کہ ہم سے حرام کو سنا. ہر چیز بولے گی اے اللہ یہ کتاب سچی ہے یہ جھوٹا ہے. یہ تو اللہ کا دربار ہے. پھر اس کے بعد اس کے منہ کو کھول، زبان پھر چلنے لگے گی، اور ہاتھ پیر کی زبان ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ زبان بولے گی. اب یہ اپنے ہاتھ پیر سے کہے گا لم شہید تم علینا، ارے بدنصیب پیٹ، تجھی کو بھرنے کے لیے تو میں نے حرام کمایا تھا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دینے لگا. تو فرماتے ہیں ہاتھ پیر بولیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے کر بلوایا اسی نے ہمیں زبان دے دی، ہم سے کہا بولو ہم بولنے لگے. انسان کے لیے کوئی مفر، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، تو اللہ کا دربار ہے. حدیث کے اندر یہ فرمایا جا رہا ہے دیکھ اپنے انجام سے غافل نہ ہو، چاہے فقیر ہے چاہے دولت مند ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بادشاہ ہے چاہے پرجا اور رعایا ہے، اپنے انجام ہر چیز کل کو دیکھ، تیرے سامنے ہے تیرا انجام. اللہ کا نبی اسے یاد دلا رہا ہے امت کو غافل مت ہو. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت کو یاد رکھے. پانچویں چیز فرماتے ہیں، پانچواں سوال ہے وہ ماذا عمل بما علیما، یہ بتا آخری چیز جو تو جانتا تھا دین کے بارے میں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ بتا تو نے اس پر عمل کتنا کیا. ہر آدمی جانتا ہے، کچھ نہ کچھ تو جانتا ہے بھائی. ایک مولانا ہے وہ بہت زیادہ جانتے ہیں، ایک آدمی مولانا نہیں ہے وہ کم جانتا ہے، لیکن جانتا تو ہے. ایک آدمی وہ ہے جو پڑھ کر جانتا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو سن کر جانتا ہے، مگر جانتا تو ہے. کم جانتا ہے زیادہ یہ نہیں ہے کہ کتنا جانتا ہے، جو جانتا تھا تو جائز نہ جائز اس پر عمل کتنا کیا تو نے. میرے بھائی یہ پانچ سوال ہیں جو ہر آدمی سے ہوں گے. اب ایک تو وہ ہے ہم جیسے لوگ جو دنیا میں پڑھ کر کے بھول گئے کیا ہوتا ہے، یاد بھی نہیں آتا ہے، اور کب موت آ جائے آدمی کو کیا ٹھکانا ہے، کچھ تو پتہ نہیں. رات بھی گزرتی ہے نہیں گزرتی ہے، رات کیا چند لمحوں کا بھی پتہ نہیں کہ کیا ہو جاتا ہے. لیکن کامیاب آدمی وہ ہے جس کے سامنے اس کی آخرت ہے، وہی کامیاب ہے. جس آدمی نے اپنی آخرت کو بلا دیا، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں. دنیا کا پیمانہ الگ ہے، قیامت کے دن کا پیمانہ الگ ہے. دنیا کا پیمانہ تو دولت ہے، ثروت ہے، قیامت کے دن کا پیمانہ یہ نہیں ہے. جس نے یاد رکھا میدان محشر کو، حساب و کتاب کو، وہ کامیاب ہے. اسی کو فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ خوش نصیب جس کا نام اعمال قیامت کے دن اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمْ اِقْرَأُوا كِتَابِيَهْ، جو سامنے آئے گا خوشی کے مارے دیوانہ، ہر ایک کو کہے گا آؤ 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 آؤ، دیکھو تو میری کتاب تو پڑھو، میرا نام ہے اعمال میرے داہنے ہاتھ میں مجھے ملا کیوں ہے، ذرا پڑھ تو اس میں لکھا کیا ہے، میں کیا کیا کرتا تھا. خوشی کی وجہ سے پھر کیا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیا، ارے یہ داہنے ہاتھ میں ملا ہے اس لیے کہ میں آنکھ اٹھانے سے پہلے، زبان چلانے سے پہلے، قدم بڑھانے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، ہر وقت یہ سوچتا تھا پہلے کہ کیا کر رہا ہے، کل حساب دینا ہے. کوئی کام میں غفلت سے نہیں کرتا، ہر وقت حساب میرے سامنے رہتا تھا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں انجام اس کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. یہ تو جنت میں چلی گئی، بڑی بہترین خوشی کی زندگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت ہر کام سے پہلے اس کے سامنے حساب و کتاب رہتا تھا. اب بالکل اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ بدنصیب جس کا نام اعمال بائیں آدمی ہے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ میری کتاب مجھے نہ دی جاتی. اور سبب کیا بنا، ولم ادری ما حسابیا، میرے تو وہم و گمان میں بھی کبھی سوچے ہی نہیں حساب و کتاب ہے کیا چیز. پہلے والا تو ہر کام کرنے سے پہلے حساب و کتاب کا تصور، یہ دوسرا بدنصیب اس کو کہتا ہے میرے پاس کبھی حساب و کتاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ما اغنى عني ماليا، یا دنیا کی بادشاہت مجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کمانے میں جائز نہ جائز، نہ خرچ میں جائز نہ جائز، نہ زندگی میں جائز نہ جائز، نہ جوانی میں جائز نہ جائز، کبھی حساب و کتاب کا تصور ہی نہیں ہے. کامیاب وہی آدمی ہے جس کے سامنے میدان معاشر کا حساب و کتاب ہے کہ مجھے ان پانچ چیزوں کا جواب دینا ہے. اسی لیے اللہ کا نبی اپنی امت کو تیار کر رہا ہے، دیکھ اپنے سامنے رکھ، یقین کر کے تجھے جس دن بھی موت آئے گی اس کے بعد تیری دوسری منزل حساب و کتاب کی ہوگی. قبر سے اٹھ کر چلے گا تو وہاں تجھے یہ پانچ سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے. آج تیار رہو، رات اور دن تیار رہو، ہر کام کرنے سے پہلے تیار رہو، ایک پیسہ کمانے سے پہلے، ایک پیسہ خرچ کرنے سے پہلے تیار رہو. کل اللہ پوچھے گا اور تجھے جواب دینا پڑے گا. میرے بھائی، کامیاب وہی ہے جس انسان نے اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو اپنے سامنے کر لیا اور ان پانچ سوالوں کے جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر ڈالا، وہی آدمی کامیاب ہے اور اسی کی تلقین ہے. اور یہ حدیث در حقیقت اسی مقصد کے لیے اللہ کا نبی امت کے سامنے پیش کر رہا ہے. یہ امت تو قیامت تک کی امت ہے، اس لیے اللہ نے ایسے افراد کو پیدا فرما دیا کہ جو علم نبوت کو لیا اور لے کر امت تک پہنچا دیا. عبداللہ ابن مسعود بھی لے کر بیٹھ جاتے مگر ایسا نہیں ہوا، جو لیا تھا دے دیا اپنے شاگردوں کو اور شاگردوں کو بتا دیا کہ یہ امانت تھی اللہ کی نبی کے پاس، نبی نے اس امانت کو ہم تک پہنچایا اور یہ فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو مجھ سے لے رہا ہے ان تک پہنچائے جو آج سامنے نہیں ہے، ہم نے تمہیں پہنچا دیا. اب تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کو لے کر بیٹھ نہ جانا، امت کو دو. آج دیکھیے یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں امانت تھی انہوں نے اس امانت کو لے کر گھر میں بیٹھ نہیں گئے بلکہ منتقل کی، یہاں تک کہ 1400 سال ہو گئے آج تک ہے اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اس کو قدر کی نظر سے دیکھنا، اس کی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی کمائے کتنا کمائے، نہ، خدا نے صلاحیت دی ہے تم 100 ملین نہیں 1000 ملین کما ڈالو. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے جیسے بدھ مذہب کے اندر کہ دولت کا رکھنا حرام ہے، مانگو اور مانگ کے پیٹ بھرو اور اپنا چلے جاؤ، نہ، منع فرمایا اسلام نے تو. کماؤ چاہے جتنا کماؤ. اگر ایسا ہوتا کہ اسلام میں کمانے کی ممانعت ہوتی تو سارے صحابہ تو فقیر ہوتے، بالکل بڑے بڑے دولت مند ہیں. اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل کی، میں لاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ایک تھیلی 1000 سونے کے سکوں کی لا کے آپ کی گود میں ڈال دی. تھوڑی دیر میں پھر آپ نے فرمایا، پھر گئے، پھر 1000 کی تھیلی لا کر کے ڈال دی. پھر فرمایا تیسری مرتبہ، پھر گئے، پھر 1000 کی تھیلی لا کر کے ڈال دی. جو آدمی 3000 سونے کے سکے چندے میں دے رہا اس کا گھر کتنا ہوگا؟ اور اللہ کا نبی خوشی کے مارے اس ہاتھ میں، کبھی اس ہاتھ میں ڈالتا ہے کبھی اس ہاتھ سے، اور فرماتے ہیں آج تو عثمان نے ایسا کام کیا ہے کہ اب جو چاہے کریں، اب عثمان کی مغفرت ہے. کمانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر ہاں یہ ہے من اين اكتسبه وفيما انفقه, کہاں کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا جا رہا ہے. اگر حلال کما رہا ہے اور حلال میں خرچ کر رہا اللہ کی رضا کے لیے, کوئی مشکل نہیں, چاہے جتنا کما چاہے جتنا. اپنے سامنے اس کو رکھنا چاہیے ہر آدمی کو. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حلال عطا فرمائے, آخرت کی فکر عطا فرمائے. ان سوالوں کے جواب کے لیے اللہ تیار فرما دے اور ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم انا نشهدک انت اللہ لا الہ الا انت, انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں. اے اللہ ساری دنیا آپ کی محتاج ہے, آپ کسی کے محتاج. اے پروردگار نہ آپ کی کوئی اولاد ہے, نہ آپ کی کوئی ماں ہے, نہ آپ کا کوئی باپ ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل فرما. اے پروردگار ان کے صحابہ پر, ان کے اہل بیت پر, ان کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں پر بے حساب رحمتیں نازل. اے پروردگار ان کے طفیل اور ان کے صدقے میں ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سودوش فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے پروردگار ہمیں اور ہمارے بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. اے پروردگار حیاء ایمانی عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما, ہماری زندگی کو بہتر فرما دے. اے اللہ جو ہمارے جوان ہیں ان جوانوں کو صراط مستقیم پر مضبوط فرما دے. اے پروردگار ہمیں قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے لیے تیار فرما دے. اے اللہ فکر آخرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے, عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا شمار ان خوش نصیبوں میں کیجئے قیامت کے دن جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں ہو. اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیے, ہماری مغفرت فرمائیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے. اے پروردگار قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائیے, ان کے اوپر پردہ ڈالیے. اے اللہ ہمیں سرخ روئی عطا فرمائیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اے پروردگار حسن خاتمہ میسر فرما اور قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا